بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 نومبر 2007 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تعمیر سیرت کی اساسات کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. دو اجتماعات جمعہ سے غیر حاضری کے بعد آج پھر یہاں پر آنے کا موقع ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایک موضوع پر گفتگو چل رہی تھی اور اس کا تعلق ماہ رمضان المبارک کا جو اصل حاصل ہے اس سے تھا. صرف یاد دہانی کے طور پر اور سلسلہ مضمون کو جوڑنے کے لیے عرض کروں گا کہ ماہ رمضان میں تو الحمدللہ مسجدوں میں بڑی رونق نظر آتی ہے. فجر کی نماز کی حاضری سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے والے بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہیں. الحمدللہ یہ قابل ذکر تعداد ہے. اور اس ماہ کے دوران جمعے کی حاضری بھی غیر معمولی ہوتی ہے ہر مسجد میں اور خاص طور پر جمعۃ الوداع اس کا پھر نقطہ عروج ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک دم پھر گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پابندیاں تھیں نماز کی روزے کی اور روزے کے اوقات میں کھانے پینے کی کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے رکے ہوئے ہیں وہ سب پابندیاں جو ہیں وہ عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہوئی اور اب گویا کہ ہمیں لائسنس مل گیا جواز مل گیا کہ جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے کوئی پرواہ نہیں اللہ کے احکامات کی اپنی من پسند زندگی نفسانی تقاضوں کے تحت اور دنیا کی محبت اور دنیا کی پرستش ان کے اصولوں پر جو زندگی گزر رہی تھی اب اس کے لیے پھر 11 مہینے. یہ جو ایک تصور ہے اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان تو اصل میں بقیہ 11 مہینوں میں شریعت کی پابندی اور تقویٰ پر چلنے کی ایک ٹریننگ کا نام ہے. اور پورے سال ایک بندہ مومن کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ قرآن مجید کے ایک مقام سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اور یہ سورہ معارج کا ایک بڑا جامع مقام ہے. قرآن کی دعوت اس کے اندر بڑے پرزور انداز میں آئی ہے. اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اس کو پہچانو. یہ دنیا تو دار الامتحان ہے، تمہارے سفر حیات کا ایک بہت مختصر سا حصہ ہے. تم اسے کل زندگی سمجھ بیٹھتے ہو، اور اس مختصر سے حصے پر ہی دار و مدار ہے وہ اصل ابدی زندگی کا. اور یہاں اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کی پابندی کے لیے اس نے روزے کی عبادت تحفے کے طور پر عطا کی تھی. ایک مہینہ ذرا اللہ کے احکامات پر پابندی کی عادت ڈالو تاکہ بقیہ سال کے 11 مہینوں میں حرام سے بچ سکو. جن چیزوں کو اللہ نے فرض اور واجب کہا اس پر عمل کر سکو. جو شریعت میں ممنوع قرار دے دی گئی اس سے باز رہ سکو. اور اس کا اصل فائدہ اس ابدی زندگی میں ہوگا جو تمہارا اصل فیوچر ہے، مستقبل ہے، اور وہ وقت جو ہے وہ آ کر رہے گا. اور وہاں پر جب آنکھ کھلے گی تو انسان کو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑا مسئلہ تو جہنم کے عذاب سے بچنے کا تھا، میں بھولا ہی رہا اس کو. بہر کیف یہ وہ مقام ہے. تو ایک بندہ مومن کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے چند اصول ذاتی زندگی کے حوالے سے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا. یہ رکو جو ہے سورہ معارج کا، اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اب ربط مضمون کے لیے میں پیچھے سے ترجمہ کر رہا ہوں. ویسے تو آیت نمبر 6 سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر شروع کیا تھا، لیکن آیت نمبر 19 اب یہاں سے میں بات آگے چلا رہا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا. انسان جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے، اس کی سرشت کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، یہ جی کا کچا ہے، یہ بات کو سمجھتا نہیں ہے. اذا مسہ الشر جزوعا. اور جی کا کچا ہونے کا ایک علامت یہ ہے، کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو پھر جزا فضا شروع کر دیتا ہے، چیخ پکار شروع کر دیتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا. اور جب اسے خیر پہنچے، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت، دنیاوی مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو پھر یہ بخیل بن جاتا ہے اور مال کو روک کر رکھتا ہے، دوسروں کو فائدہ اٹھانے نہیں دیتا. یہ انسان کی سرشت کی کمزوری ہے. اور آپ کو ساری دنیا میں انسانوں کے اندر یہ کمزوری نظر آئے گی، سوائے کون بچے ہوئے ان سے، الا المصلین، سوائے ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں. اور نماز پڑھنے والوں سے مراد یہ سوائے اس کے کہ جو صاحب ایمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آخری ہدایت کو ماننے والے ہیں. ایک پوائنٹ میں نے توجہ دلائی تھی کہ مومن کے مقابلے میں اور مومن کے مترادف کے طور پر لفظ مصلی آیا، یعنی مومن کا کوئی تصور نہیں ہے اس کے بغیر کہ وہ نماز پڑھتا ہو، نماز نہ پڑھے اور مومن کہلائے، اس کا کوئی تصور نہیں. اور دوسری بات یہ جان لیجئے کہ جب مومن ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تو وہ اس جی کے کچے پن سے کیسے بچ گیا اور وہ کیوں کر صحیح راستے پر گامزن ہے، اس کا سبب جان لیجئے. اس لیے کہ مومن وہ ہے کہ جسے حقائق کا علم ہے، جو کائنات کے ابدی حقائق ہیں، کہ میں ہوں کون، مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا، میرا مقصد تخلیق کیا ہے، میری اصل منزل کون سی ہے. ورنہ پوری دنیا میں تو ایک فلسفہ حیات ہے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، خوب عیش کر لو دنیا میں کہ دوبارہ زندگی نہیں ملنی، بس کل زندگی یہی ہے. اور آج آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں یہی فلسفہ ہے جو پورے گلوب کو اس نے انگلف کیا ہوا ہے، پوری کرہ ارضی پر حاوی ہے. چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، سب عملاً اسی فلسفے کے علم بردار ہیں، پرچارک ہیں اور اس پر عامل. یہ زندگی ہے، اس کو ایک ایک لمحہ انجوائے فل بناؤ، دنیا کماؤ، آگے سے آگے بڑھو، اسی میں کمپیٹ کرو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، صبح سے شام تک محنت کرو اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے. تمہارا اگرچہ تم نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، لیکن تمہارا مقصد حیات ہونا چاہیے کہ تم بلینئر کلب کے ممبر بن سکو، اتنی محنت کرو دنیا میں، ایلیٹ کلاس کا حصہ کہلاؤ، سیلیبریٹیز میں شامل ہو جاؤ، ورنہ تم نے دنیا میں جھک ماری. چنانچہ اس کے لیے وہ فلسفہ جس کا ذکر میں نے کئی دفعہ کیا ہے کہ صاف صاف کہا جاتا ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. دنیا کس لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ بس یہاں ہمارے لیے نعمتیں ہیں، ہاں نعمت کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، ہاں حلال حرام کی اگر بات بیچ میں لے آئے تو پھر تو سارا جو ہے وہ رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا، وہ تو تصورات الگ کر دو، جائز ناجائز چھوڑ دو. اس دنیا کی نعمتوں سے اور اس کی لذات سے ہو بہرہ مند ہو، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، یہ ہے فلسفہ حیات. جبکہ ایک بندہ مومن جانتا ہے کہ یہ دنیا تو اصل میں دار الامتحان ہے، یہاں کسی کو اگر زیادہ دیا تو بھی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کم دیا تو وہ بھی بغرض امتحان. یہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی نہیں ہے، حقیقی کامیابی ناکامی وہ آخرت کی ہے. ذالک یوم التغابن، یہاں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، یہی دار الامتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لہذا اگر مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی تو جزا فضا نہیں کرے گا بندہ مومن، وہ کہے گا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور میرے لیے رہنمائی قرآن و سنت ہے کہ ان حالات میں مجھے کس طرح بیہیو کرنا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کیسے اپنے رب کو پھر بھی خوش رکھنا ہے. اور اگر زیادہ مل گیا تو آپے سے باہر نہیں ہوگا، خوشی سے پولا سمانا اور آپے سے باہر ہونا یہ بھی ان لوگوں کا کام ہے جو حقیقت سے غافل ہیں. بلکہ جتنی زیادہ حقیقت منکشف ہوگی اس کا احساس بڑھے گا کہ اگر زیادہ دنیا مل رہی ہے تو اس کا ایک ایک پائی کا حساب بھی دینا ہوگا، ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے. پروردگار یہ زیادہ کٹھن امتحان ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، بہت پیاری حدیث ہے، جو کم ہو لیکن کفایت کرے، دنیا کی بیسک نیسیسٹیز اسے پوری ہو رہی ہوں، گزارا چل رہا ہو، بہت بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو، کثرت سے مال مل جائے اور وہ تمہیں غافل کر دے اللہ کی یاد سے. یہ بندہ مومن کا نقطہ نظر. اور بندہ مومن کون ہے؟ الا المصلی، وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، ظاہراً بھی اور معنن بھی پوری شخصیت کو جھکانے والے ہیں اللہ کے ہر حکم کے سامنے. یہ ہے بنیاد. اس کیونکہ فکری گمراہی سے اور کجی سے بچیں گے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئیں اور پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں. الذین هم فی صلاتهم دائمون، اور نماز کا معاملہ یہ بھی نہیں کہ کبھی وقت ملا تو پڑھ لی گنڈے دار نماز، نہیں، مداومت، پابندی، ہمیشگی، ریگولیرٹی. اسی طرح بالکل آخر میں جو آخری وصف آیا ہے، اب بہت سے اوصاف آگے بیان ہو رہے ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے. مومن کون ہے؟ نماز پڑھنے والا. نماز پڑھنے والا گنڈے دار نماز نہیں، اس کی پابندی سے، دائمون. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، آخر میں فرمایا صلاتهم یحافظون، وہ حافظت کرنے والے نمازوں کی، اس کے باطنی آداب کا بھی خیال رکھنے والے اور ظاہری آداب کا بھی. وقت پر نماز پڑھنا، پابندی سے نماز پڑھنا، اس کے لیے کپڑوں کا اور جسم کا پاک صاف ہونا، یہ ظاہری آداب. معنن بھی اللہ کے آگے خشوع اور خضوع، عاجزی کی کیفیت کا ہونا، یہ احساس کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اس سے ہم کلام ہوں، یہ ہے کہ جو مطلوب ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ کہ جن کے اموال میں ایک حق معین ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم طبقات کے لیے. دیکھیے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان محبت ہو، اخوت ہو، ایک بہتر ماحول ہو، لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں. جن کو زیادہ دیا وہ غریبوں کی مدد کریں. جب غریبوں کی مدد کریں گے، ان کے اندر ہمدردی ہوگی غریبوں کے لیے، وہ مدد کریں گے تو ان کے دلوں میں بھی محبت اور احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور انسان کے درجات میں اور اس کی اعمال اور اجر و ثواب میں بے انتہا اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ صرف اپنے حقوق کا تقاضا نہیں فرما رہے، بندوں کے حق بھی پورے کرو، یہ بھی اس کا فیصلہ. جو سائلین ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں، جو محرومین ہیں، محروم طبقات، وہ جو آج کل اصطلاح ہے ہیو ناٹس، ان کی مدد کرنے والے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والے، خدمت خلق کے کاموں میں مال خرچ کرنے والے، دیکھیے یہ ہے بندہ مومن کی ایک تصویر کا رخ. ایک تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق، نماز کی پابندی، یہ تعلق اللہ کے لیے ایک مستقل کھوٹا ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ گویا ایک مضبوط کنڈا انسان نے تھام رکھا ہے، پانچ وقت اللہ کے حضور حاضری. لیکن وہ میز ایکسرسائز اور معمول نہیں ہے، نماز کی محافظت، مداومت، اس کے باطنی آداب کا بھی خیال، اس کے ذریعے پھر وہ ایمان کی تازگی ہوگی، ایمان میں پختگی آئے گی. اور وہ جو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحش کاموں سے، منکرات سے، یہ چیزیں جو انسان کو گمراہی کی دلدل میں لے جانے والی ہیں، ان سے روکنے کا بھی ذریعہ ہے اگر حقیقی معنوں میں نماز پڑھی جائے، صحیح طریقے پر پڑھی جائے. تو یہ تو ہوا حقوق اللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق جو اللہ نے معین کر دیے ان کا بھی خیال کرنے والے ہیں. محرومین کے لیے ان کے مال میں مستقل حق ہے. یہ کتنی اہمیت ہے حقوق العباد کی، اس قرآن کے اس مقام سے واضح ہو رہا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ کے جو تصدیق کرتے ہیں جزا و سزا کے دن کی. او مالک یوم الدین، ہم نماز کی رکعت میں تصدیق کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لیکن تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف زبان سے کچھ رٹے ہوئے الفاظ دہرا دینا؟ تصدیق تو ایک دلی یقین کی کیفیت کا نام. چنانچہ وہ ایمان بالآخرت اس درجے ان کے ذہنوں میں راسخ ہے. اگلے الفاظ پڑھیے، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے. اور وہ عذاب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس سے نچنت ہو جائے، بے خوف ہو سکے، نڈر ہو سکے. ان عذاب ربهم غیر معمون، یقیناً تیرے رب کا عذاب، ان عذاب ربهم، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے، غیر معمون، کہ جس سے کوئی شخص بے خوف اور نڈر ہو جائے. یہ تو ہمارا جگرہ ہے کہ ہم بے خوف ہیں. قرآن مجید تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کا جو نقشہ کھینچتا ہے، عباد الرحمن، وہ رب کے محبوب بندے، چہیتے، جو اولیاء کے مقام پر فائز ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو سجدہ و قیام میں گزارتے ہیں، آدھی رات، دو تہائی رات، لیکن اس کے باوجود دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ. ان عذاب کان غراما، اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. اس وقت تو ہم تیری توفیق سے راہ ہدایت پر ہیں، نہیں معلوم کہ کسی وقت شیطان کے بہکانے میں آ جائیں اور ہم اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیں. پروردگار اسے ہمیں بچانا زندگی کے آخری سانس تک. ہاں ہمارا بڑا جگرا ہے، ہمیں کوئی خیال نہیں، یہ دوسروں کے لیے. اور قرآن صاف کہہ رہا ہے جہنم کا عذاب وہ شے ہے، ان عذاب ربہم غیر مامون، کیونکہ رب کا عذاب وہ ہے کہ جس سے کوئی بے خوف اور نڈر نہیں ہو سکتا، اور جو بے خوف اور نڈر ہو گیا وہ اصل میں غافل ہے، حقیقت سے محجوب. والذین هم لفروجهم حافظون، دیکھیں یہ ابھی تک جو اوصاف تھے وہ ان کے ایمان کی کیفیت، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے. آگے بندہ مومن کے تین اوصاف ایسے آ رہے ہیں جن کا تعلق کیریکٹر سے، کردار سے، اور کیریکٹر کی یہ وہ خوبیاں ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہے، انسانی فطرت ان سے واقف ہے. ہاں یہ اوصاف ہوں گے تو یہ شخص صاحب کیریکٹر ہے، نہیں ہے تو چاہے بڑی لمبی اس کی داڑھی ہو، اس کا حلیہ جو ہے وہ بڑا متقین کسا ہو، اگر یہ کیریکٹر نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے کردار سے محروم ہے، کھوکھلا بنیادی انسانی کردار. ان میں سب سے پہلے ہے سیکس ڈسپلن. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. جنسی بے راہ روی کا معاملہ ہوا تو یہ کردار کی پستی کا ایک بہت بڑا مزہ، یہ انسانی شخصیت کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے اور تہذیب کا بیڑا غرق، پورے تہذیب و تمدن کو مس کرنے والا اور پرورڈ کرنے والا، پراگندا کرنے والا ہے یہ طرز عمل. علامہ اقبال نے اسی حوالے سے کہا تھا، یہ جو مغربی تہذیب ہے اگرچہ بظاہر اس کے اندر بڑی چمک دمک ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. نظر کو خیرہ تو کرتی ہے، ہماری نگاہیں بھی چکا چوند ہوتی ہیں اس کی جو بھی دمک ہے، چمک دمک ہے اس کی وجہ سے، لیکن اسی تہذیب کا یہ جو پہلو ہے جنسی بے راہ روی کا، اس پر اقبال نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی جو 100% درست ثابت ہوئی، کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اس وقت فیملی سسٹم جس طرح سے درہم برہم ہے، انسانی اقدار جس طرح سے تلپٹ ہیں، وہ مغربی معاشرہ انتہائی افلاس کا شکار، انتہائی افلاس، شرف انسانیت سے محروم ہو چکا ہے. جو اصل انسانی قدریں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسے حیوانات سے ممیز ایک اونچا مقام عطا کیا تھا، بلکہ ان کی بنیاد پر فرشتوں سے بھی اونچا مقام انسان کا قرار پایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ان سے سرے سے محروم. شرم و حیا، عفت و عصمت، غیرت، آبرو، یہ غیرت کے الفاظ ہی ان کے ہاں آپ کو ملے گا ہی نہیں انگریزی میں کوئی لفظ، وہ تصور نہیں، تو وہ حقیقت میں تو انہوں نے اپنے آپ کو ایکویٹ بھی کر دیا ہے حیوانوں کے ساتھ، ذرا ریفائنڈ قسم کا یہ اینیمل ہے، شمپینسی سے ایک سٹیپ اوپر ہے، اپورڈ. تو یہ ہے جب جس معاشرے میں سیکس ڈسپلن نہ ہو اس کا پھر یہ حشر ہوتا ہے. چنانچہ اس کے لیے سزا بھی بڑی سخت ہے، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے زنا. تو کیریکٹر کے اعتبار سے ایک بات، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، وہ لوگ کے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں جو جائز رستہ اللہ نے بتایا معین کیا، بیویاں ہیں یا ملک یمین کا وہ تصور تھا اس وقت، فانهم غیر ملومین، اس معاملے میں کوئی ملامت نہیں، بلکہ شادی بیاہ کرنا، گھر گھرستی کی زندگی گزارنا، یہ تو سنت رسول بھی ہے اور بندہ مومن کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ، زیادہ ملامت کی کوئی بات نہیں. بعض مذاہب کے اندر یہ تصور ہے کہ شادی نہ کرنا زیادہ افضل ہے، بالکل غلط ہے، فطرت کے خلاف. لیکن فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان جائز حدود سے تجاوز کرے گا، فاولائک هم العادون، یہ ہیں زیادتی کرنے والے، اور ان زیادتی کرنے والوں کے لیے سزا اسلامی شریعت میں سخت ترین ہے، اکبر القبائر قرار پایا. زنا، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا. اگلے دو اوصاف، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پابندی کرنے والے ہیں، ان کی رعایت کرنے والے ہیں. یہ جو دو الفاظ آئے ہیں ان میں بہت کچھ سمیٹ لیا گیا، پوری شریعت پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہی کافی ہے جو اکثر آپ خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں اس منبر سے. آپ نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس شخص کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. وہ لاکھ دعوے کرے میرا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، امانت داری نہیں ہے. 30ویں پارے کی وہ سورہ، سورہ متففین کا آغاز ہو رہا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. تباہی اور بربادی ہے متففین کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، بددیانتی کرنے والوں کے لیے. جب لیتے ہیں کسی سے ناپ کر تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں ناپ کر یا تول کر تو ڈنڈی مار دیتے ہیں. یہ جو چھوٹی سی خیانت ہے، یہ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، حقیقت یہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ انہیں ایک دن اٹھایا جائے گا؟ ایمان بالآخرت سے محروم ہے یہ شخص. حقیقت کے اعتبار سے وہ عملی طور پر آخرت کا انکار کر رہا ہے. لیوم عظیم، اس بڑے دن اس کی پیشی نہیں ہونی. تو لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس میں امانت داری نہیں حقیقتاً اس کا ایمان ہی کوئی نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں ہے، جو شخص عہد کا پابند نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. وہ کتنا متشرع بنا ہوا ہو اور اس کی داڑھی بھی جو ہے ایک مٹھ کے برابر ہو، پوری شریعت کے مطابق ہو، اور سارے اس نے وضاقتہ اپنے جو ہے وہ پابندی پوری کی ہو، اور اگر عہد کی پاسداری اس میں نہیں ہے تو حقیقت کے اعتبار سے وہ بے دین ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہ جان لیجئے کہ عہد اور امانت، اس کا تصور بڑا وسیع ہے. وہ بھی خیانت کر رہا ہے کہ جو ڈنڈی مار رہا ہے تولتے ہوئے، شاید چند ٹکوں کا فائدہ اسے ہو رہا ہے لیکن چند ٹکوں کے لیے اس نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے، حقیقت یہ. وہ بھی بددیانتی کر رہا ہے جو قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اتنے میں پڑی ہے، آپ کو اتنے میں دوں گا، اور جھوٹ بول رہا ہے. شاید وہ سارا دن محنت کر کے کمائی کر رہا ہے لیکن اپنی پوری کمائی کو حرام کر دیا اس کے اس ایک جملے، اور اس ایک جملے کے پیچھے موجود ہے کہ اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے ہاں بازپرس ہونی ہے، پکڑ ہونی ہے. وہ بھی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے کہ جسے کوئی رقم دی گئی اور واپسی میں اس نے ڈنڈی مار دی، جسے امین بنایا گیا. لیکن اس کا تصور آگے بھی ہے، یہ جتنے بھی سرکاری عہدے ہیں یہ سب کے سب امانت ہیں، چنانچہ حلف لیا جاتا ہے. اور اگر ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو یہ بددیانتی، اس کو آپ پھیلاتے جائیے. تمام بین الانسانی معاملات یا تو امانت پر ہوں گے آپس میں، یا عہد کے اوپر استوار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے عہد کا معاملہ ہے، ایک شخص دوسرے سے وعدہ کرتا ہے، قسم بھی کھا لیتا ہے یا پورا یقین دلاتا ہے، اور پھر وعدے کو پورا نہیں کرتا. لیکن یہ جس نے بھی جہاں جہاں جس پیمانے پر جس نے حلف لیا ہوا ہے اور اس کی پابندی نہیں ہو رہی، تو یہ بھی بددیانتی، یہ بھی وہی ہے، خیانت ہے اور بدعہدی ہے. اور ہمارا دین تو کل کا کل ہے ہی عہد. دیکھیے، ہمارا جو سلسلہ حیات ہے اس کا جب آغاز ہوا تھا. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح انسانی بہت پہلے پیدا کر دی گئی تھی، اور انہی سے عہد لیا گیا تھا کہ جب سب کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالی نے پوچھا تھا الستُ بربکم قالوا بلا، پہچان کروا دی تھی کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، مانتے ہو کہ نہیں؟ سب نے کہا کہ پروردگار یقیناً تو اللہ ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. یہ عہد الست اسی سے آغاز ہوا ہے بندے اور رب کے تعلق کا. اسی کا اعادہ ہم کرتے ہیں نماز کی حرکت میں، ایاک نعبد ویاک نستعین. پروردگار تجھے ہم نے رب مان لیا، اب تیری ہی بندگی کریں گے، تجھے ہی سے مانگیں گے جو مانگنا ہوگا. ہم پابند ہیں اس عہد کے. نماز کی حرکت میں آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور بندگی کا مطلب کیا ہے؟ غلامی. غلام اپنے آقا کے ہر حکم کا پابند ہے، بلکہ چشم و ابرو کے اشارے کا بھی پابند ہے، اور یہ معاملہ 24 گھنٹے ہوتا ہے. یہ ملازمت کا معاملہ ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے کے لیے کسی کو ملازم رکھا کسی خاص کام کے لیے، لیکن جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے، جو عبد کا کانسیپٹ ہے، جو غلام کا کانسیپٹ ہے، وہ تو ہر معاملے میں آقا کی حکم کا پابند ہے اور 24 گھنٹے کا پابند ہے. کسی ایک حکم سے بھی اس نے انکار کر دیا تو اس نے اپنے آقا کو آقا نہیں مانا. ایاک نعبد ویاک نستعین، یہ عہد تو ہم نماز کی ہر رکعت میں کر رہے ہیں، اور یہ عہد بندگی ہے، اور اس کے اندر پوری شریعت پر عمل شامل ہے، اللہ کے ہر حکم کی پابندی شامل ہے. اور اسی عہد کو مزید کھولا گیا پھر سورہ توبہ میں. تم نے کیا سمجھا ہوا یہ عہد؟ شریعت جب دی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی اس قوم سے اللہ کا یہ عہد ہوتا ہے کہ اب تم اس شریعت پر عمل کرو گے، اس کی پابندی کرو گے. بنی اسرائیل سے یہ عہد باقاعدہ لیا گیا تھا، کوہ طور ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تھا، تورات عطا ہو گئی، شریعت مل گئی، اب اس پر عمل ہوگا، اس کو نافذ کرو گے. ہم سے بھی اللہ عہد دے چکا ہے، شریعت مکمل دے دی ہمیں، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگلے ہی رکوع میں پھر ذکر یہ ہے، واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به. اب جو اللہ نے تم پر احسان کیا، شریعت مکمل کر دی، نعمت ہدایت کی تکمیل فرما دی، تو اب اللہ نے تمہیں ایک عہد میں باندھ لیا ہے. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو، اور اس عہد کو بھولنا جانا جس میں اللہ نے تمہیں جکڑ لیا. وہ کیا ہے؟ اس قل تم سمعنا واطعنا، اب ہر بات سنو گے اور مانو گے. یہ دین اور شریعت تمہیں اس لیے نہیں دیے گئے کہ تلاوت کرو اور ایصال ثواب کر دیا کرو مردوں کو، یہ عمل کے لیے ہے، اور نہیں کرتے تو اللہ سے بدعہدی کر رہے ہو. تو لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہو. اور یہی عہد جو ہے اس کی مزید وضاحت ہے سورۃ توبہ میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید چکا ہے جنت کے عوض. ہمیں اس ہمارا اللہ کے ساتھ جو عہد معاہدہ ہوا، ہمیں اس کا ایک حصہ بڑا اچھا یاد ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت عطا کی ہے، اس کا وعدہ کیا ہے. وہ بھائی کس کے بدلے عطا کی ہے؟ اس عہد کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وہ تمہاری جانیں تمہارے مال خرید چکا ہے، تمہارے نہیں ہیں. یہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں گے، اور اس کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین کی اقامت کے لیے استعمال ہوں گے. ہاں پھر اللہ کا وعدہ ہے جنت تمہیں ملے گی اس کے عوض. چنانچہ اس کا پھر مظہر کیا، یقاتلون فی سبیل اللہ. جب سب کچھ اللہ خرید چکا، یہ جان اور مال تمہارے ہے ہی نہیں، تو پھر ایک بندہ مومن کی روش کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور غلبہ دین کے لیے جنگ کرتا ہے، وہاں تک پہنچنا پڑے وہ تمام دینی تقاضوں کو پورا کرے گا، یہاں تک کہ جان ہتھیلی پر میدان میں نکلنا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہے، یہ جان اس کی ہے ہی نہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پھر وہ اہل و ایمان جو ہے اللہ کے وفادار، جو اس عہد پر پورا اترنے والے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں، شہادت کی منزل سے سرفراز بھی ہوتے ہیں۔ دین تو کل کا کل عہد ہے، ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟ تو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور عہد کی حفاظت کرنے والے، ان کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ حدیث اچھی طرح یاد رکھیے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ آپ نے نہ دہرائے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس شخص کے اندر امانت داری کا وصف نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی کا وصف نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ آخر میں فرمایا والذین هم بشهاداتهم قائمون، اسی عہد اور امانت کا ایک تقاضا ہے جو اگلی آیت میں آیا، وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ اور گواہی کیا ہے؟ ایک تصور وہ بھی ہے جو سب کے سامنے واضح ہے، کوئی معاملہ ہوا اس میں ایک شخص جو ہے وہ عینی شاہد ہے، گواہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ کہیں کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کوئی قتل کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اور کوئی عینی شاہد ہے۔ اب دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اسے گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ کسی خوف کی پرواہ کیے بغیر حق بات کہے، یہ ایمان کا اور دیانت کا تقاضا۔ اور پورے دنیا میں بھی اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے مسلمان نے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس راہ میں گردن کٹانی پڑے تو کٹائے، وہ اپنی گواہی پر قائم رہنے والے ہیں۔ اور آخر میں پھر فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ کے جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے، حفاظت، اور حفاظت کے اندر میں نے عرض کیا دونوں پہلو آ جائیں گے۔ ظاہری حفاظت کیا ہے؟ کہ وقت کی پابندی کے ساتھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نہیں کہا گیا کہ پانچ نمازیں دن میں ہیں، جب بھی سہولت ہو تو پڑھ لیا کرو، صبح کے وقت موقع ملے تو پانچوں صبح پڑھ لو، یا شام کو موقع ملے تو پانچوں رات کو سوتے وقت پڑھ لینا، یہ نہیں ہے۔ فجر کا اپنا ایک وقت ہے، ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر کا اپنا وقت ہے، اس وقت کی پابندی کے ساتھ۔ پھر یہ جو فرائض ہیں، پنجگانہ نماز، نماز مفروضہ، فرض نماز، یہ مرد کی نماز تو ہے ہی جماعت کے ساتھ، ہاں کوئی استثناء ہو، کوئی عذر ہو تو اور بات، با جماعت مسجد میں پہنچے، اور ظاہری اہتمام، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، وہ ساری چیزیں، اور پھر باطنی محافظت بھی ہے۔ کیوں پڑھ رہا ہے نماز؟ اقیم الصلاۃ لذکری، یہ تو اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلامی ہو رہی ہے، اگر اس کو بھولے ہوئے، اور نماز کے دوران جو ہیں وہ صبح سے اب تک کے سارے حسابات لیے جا رہے ہیں اور جمع جوڑ ہو رہی ہے، تو یہ کیا محافظت ہے؟ اصل مقصد تو فوت ہو گیا۔ تو بندہ مومن کا کام، اور یہاں جو بھی اوصاف بیان ہوئے ان میں اول و آخر نماز ہے، اتنی اہمیت ہے نماز کی، اسی سے وہ جڑا رہے گا، اسی سے اسے یاد رہے گا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، اور یہ دنیا میں مجھے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل آخرت ہے، ورنہ تو دنیا اپنے اندر گم کر لے گی۔ یہاں کے معمولات، شب و روز کی مشغولیتیں اور مصروفیتیں، وہ جو اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اس سے نکلنے کے لیے یہ تحفہ ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے پانچ وقت کا، اور اس کے ذریعے ہمیں آخرت یاد رہے گی تو پھر اللہ کے حکم پر بھی ہم کی پابندی کر سکیں گے اور اصل مستقبل اس سے سنورے گا. یہ ہے طرز عمل کے جو ہر انسان سے، ہر بندہ مومن سے اللہ کو مطلوب ہے. اور یہ سال کے 12 مہینے، صرف رمضان میں نہیں، راؤنڈ دا ایئر، کوئی لہجہ بھی اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب چند منٹ میں ذرا حضرات حاضرہ پر بھی بات ہو جائے، ان کی صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے مجھے وہ شعر ذہن میں آ رہا تھا کہ اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، مولانا حالی دیں جو مناجات کہیں، امت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے. باقی امت کو تو ایک طرف رکھیے، پاکستان پر عجیب و غریب حالات ہیں. ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کدھر جائیں. خاص طور پر ایمرجنسی کے بعد لگنے کے بعد جو حالات ہوئے ہیں پوری دنیا میں بھی، اس پاکستانی قوم کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور کیا اس کے بارے میں کامنٹس دیے جا رہے ہیں وہ آپ کے علم میں، اور خود اندر جو انتشار ذہنی اور فکری ہے اور جس درجے کی بے اطمینانی پوری قوم کے اندر آئی ہے وہ بھی سب کے معلوم ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اس میں پہلی اصولی بات تو یہ ہے، یہ حالات کیوں ہم پر آ رہے ہیں؟ کوئی ایک شخص اتنا طاقتور ہو گیا کہ پوری قوم جو ہے اس نے اس کو آگے لگایا ہوا ہے. یہ میں بات پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اس پہلو کو نظر انداز نہ کیجئے کہ اعمالکم اعمالکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حاکم مسلط ہو جائیں گے. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے، اور اللہ ظالم نہیں ہے. اس کا وعدہ تو یہ ہے اپنے مسلمان بندوں سے، وفادار بندوں سے، کہ تم ہی دنیا میں غالب اور سربلند اور خوشحال رہو گے. ہاں اللہ کے وفادار رہو، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرو. تو ہم جو سب کے سب ماشاءاللہ پاکستان کے اندر 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، آج اللہ کی رحمت اور مدد سے محروم ہیں، قطعی طور پہ محروم. یہ حالات اس بات کا پورا ثبوت ہیں جو کوئی ہمارے جرائم میں جن کی صدا نہ ملی. یہ ذلت و مسکنت کا عذاب قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، اور یہ مسلمان قوموں کو ملتا ہے جب وہ اللہ کی دین سے بے وفائی اور غداری کریں. اب ذلت و مسکنت کا مفہوم سمجھ میں آیا اس وقت پاکستانی قوم کس حال میں ہے؟ یہ ہے ذلت و مسکنت کا عذاب. پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی بھی ہے، اور مسکنت کی کیفیت، محتاجی کی کیفیت یہ ہے کہ ہیلپ لیس ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. اور سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ جو محاورہ ہے کہ نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے. تحریک چلائیں مشرف کے خلاف، وقت کا تقاضا ہے بظاہر. وہاں ایک اور مصیبت لٹکی ہوئی ہے، بھارت بھی دھمکیاں دے رہا ہے، ہم پڑوسی ملک کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اگر وہاں پر کوئی ایسی بدنظمی ہوتی ہے. امریکہ پر تول رہا ہے، اسے تو اس وقت کا انتظار ہے ہماری نیوکلیئر انسٹالیشن پر قبضہ کرنے کے لیے، وہ موقع کے تلاش میں ہے. ایک طرف یہ مصیبت، دوسری طرف بے اصولی اور دھاندلی اور بے انصافی کی انتہا ہو گئی، اور ہر شخص بے چین ہے نکلنے کے لیے کہ کچھ کرے. یہ وہ سچویشن ہے بے بسی کی، لاچاری کی، ہیلپ لیسنس. اور بحران جو ہے، اگر مشرف صاحب نہیں ہٹتے یہاں سے تو بحران شدید سے شدید تر، اور ملک جو ہے وہ بھی بالآخر خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا. ایسی سچویشن میں ہے کہ دونوں طرف سے گویا کہ جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ خانہ جنگی کا معاملہ خاص طور پہ یہ سوات کا علاقہ، وزیرستان کا علاقہ یہاں پر، اور سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے لال مسجد کے معاملے میں حکومت نے جس قسم کا بے رحمانہ اور غیر دانش مندانہ اقدام کیا، وہی کچھ ہم یہاں بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت بھی لوگوں نے سمجھایا تھا کہ خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے والا عمل ہے، اور نتیجہ نکلا بھی اس کا، اور پھر اسی کی طرف جا رہے ہیں. وائس چیف جو ہیں ان کا ایک بیان تو بڑا خوش آئند آیا تھا کہ بہرحال جو بھی ملک کے اندر انتشار ہے تو دونوں طرف ہیں تو پاکستانی اپنے ہی لوگ ہیں. اس سے توقع بنی تھی کہ شاید وہ کچھ اور انداز سے ڈیل کریں گے، کوئی مذاکرات کا رستہ، کوئی وہاں افہام و تفہیم کا معاملہ. اور سب سے بات سچی تو یہ ہے کہ اگر وہ نفاذ شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ پاکستان کس لیے حاصل کیا تھا ہم نے؟ انگریز کے باطل نظام کو برقرار رکھنے کے لیے یا شریعت کے نفاذ کے لیے؟ کیوں بنایا تھا پاکستان؟ وہ نظام جو آج ہم یہاں لے کر چل رہے ہیں وہ تو ہندوستان میں بھی ہے، علیحدہ کیوں ہوئے تھے؟ لاکھوں جانوں کی قربانی کیوں دی تھی؟ شریعت قائم ہونی چاہیے، وہ اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو درست کر رہے ہیں، اور پورے ملک میں قائم ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو پھر بھی الحمدللہ شعور ہے اس کا، بقیہ پاکستان سویا ہوا، شریعت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جمہوریت مل جائے تو بس کافی ہے. باطل نظام کے تحت بڑی خوشی سے ہم جیئیں گے، ہماری دنیا کے معاملات چلتے رہیں. باہر کیف یہ جو سچویشن ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ معاملہ آگے بگڑتا دکھائی دے رہا ہے، تو وقت دعا جو میں نے عرض کیا تھا اس کے حوالے سے صرف یہ عرض کروں گا، یہ نہ سمجھے گا کہ میں مشرف صاحب کی کسی درجے میں تائید کر رہا ہوں. اور یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے سخت محاسبہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اختیار اور اقتدار جن کے ہاتھ میں ہو. وہ مکافات عمل دنیا میں بھی آتے ہیں اور اصل معاملہ آخرت کا ہے. تو اصل میں تو انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے اگر مسلمان ہیں، اور الحمدللہ کے ہیں. اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، کاش کہ انہیں اس طرف توجہ کی مہلت ملے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ ایک بڑا یو ٹرن لیں اب دین کی طرف، اسلام کی طرف، پاکستان کے اصل مقصد کی طرف. دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. جو بھی دشمنوں کے عزائم ہیں وہ سب دانت تیز کیے بیٹھے ہیں دائیں بائیں، ادھر سے نیٹو فورسز تیار ہیں، ادھر سے انڈیا جو ہے وہ دانت تیز کیے بیٹھا ہے. کیا عجب کہ شاید ہمارا آخری وقت آ پہنچا ہے. 60 سال اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مہلت دی ہے، اور 60 سال میں ہم نے شریعت کی طرف اگر 1 فٹ آگے پیش رفت کیے تو 2 فٹ واپس پیچھے گئے. یہ ہمارا طرز عمل رہا. اور اصل مستقل حل اس سارے مسئلے کا، پائیدار حل تو وہی ہے، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. یہ کیوں حالات طاری ہوئے ہیں؟ ہمارے دین سے بے وفائی اور غداری کی وجہ سے، اور اس کے ثبوت میں آپ کو دے چکا ہوں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا جرم ہمارا یہ ہے کہ 60 سال میں اب تک ہم یہاں پر شریعت کو قائم نہیں کر سکے، ہم منافقت کر رہے ہیں مسلسل، اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. دستور بھی وہ بناتے ہیں کہ جس میں گنجائش رکھی ہو، اور چنانچہ اس دستور میں اگر ایسی شقے موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر شریعت کو قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری ساری توجہ اب تک 60 سالوں میں یہ رہی ہے کہ شریعت قائم نہ ہونے پائے. ہاں دوسرے چور دروازے جو ہیں ان کا بھرپور استعمال کیا جائے، یہ منافقت کا معاملہ جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا وہ دیکھنے والی آنکھ دیکھ نہیں رہی؟ کیا وہ حساب نہیں لے گا؟ اصل حساب تو وہاں لے گا، لیکن یہ جگانے کا اگر ذریعہ بن جائے تو قوم اپنے ان جرائم کا ازالہ کرے، کوئی توبہ ہو، ہر شخص اپنی ذات میں بھی توبہ کرے، پھر مل جل کر شریعت کے نفاذ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، قیام اقامت کے لیے جد و جہد کی جائے، تو یقینی طور پر یہ پاکستان کے بقا اور استحکام کے حوالے سے اصل میں کرنے کا کام یہ ہے. ورنہ بحران در بحران اور معلوم نہیں کہ وہ آخری کب تک مہلت ہمیں ملتی ہے. بظاہر حالات یوں محسوس ہو رہے ہیں کہ شاید اب وہ مہلت اللہ کے ہاں اب ختم ہو چکی ہے ہماری, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور ہمیں توبہ کی بھی توفیق ملے اور اپنے جرائم کا ازالہ کرنے کی ہمیں توفیق ملے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.